बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي.
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। बेशक हिदायत की ज़िम्मेदारी हमारे ऊपर है और दुनिया और आखिरत का इख्तियार हमारे हाथों में है, तो हमने तुम्हें भड़कती हुई आग से डराया जिसमें कोई ना जाएगा सिवाय बदबख्त शख्स के, जिसने झुठलाया और मुंह फेर लिया, और उससे अनकरीब साहिब तकवा को महफूज रखा जाएगा जो अपने माल को देकर पाकीजगी का एहतमाम करता है जबकि उसके पास किसी का कोई एहसान नहीं है जिसकी जजा दी जाए सिवाय ये कि वो खुदाए बुजुर्ग की मर्जी का तलबगार है और अनकरीब वो राजी हो जाएगा।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। रेडियो तेहरान की उर्दू नशरियात के साथ हाजिर खिदमत है तहा शमीम और दीगर दोस्तों का सलाम पहुंचे। अभी आप सामिन सूरह लैल की आयात 12 से आखिर तक की तलावत समात फरमा रहे थे। कारी थे करीम मंसूरी। और सामिन अब इस वक्त की नशरियात में शामिल प्रोग्रामों की तरतीब कुछ इस तरह है। सबसे पहले आप सामिन پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، جس میں پہلے عالمی خبریں ہوتی ہیں اور پھر سیاسی مسائل پر گفتگو بھی پروگرام میں شامل رہے گی، اور پروگرام گرد و پیش کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نعت کے بعد روز کا مستقل سلسلے وار پروگرام، تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد پروگرام آج کا ایران آپ سماعت فرمائیں گے۔ ہفتہ وار پروگرام آج کا ایران کے بعد پروگرام آئینہ صحافت پیش کیا جائے گا، اور پھر اس پروگرام کے بعد ہماری اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام نور ایمان آپ سن سکیں گے۔ سامنے تو نہیں، اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ ہماری شام کی دوسری مجلس کی نشریات شارٹ وے میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹز اور میڈیم وے میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات آئی آر آئی بی ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں۔ اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری شام کی نشریات میں پروگرام گرد و پیش میں خبروں کا بلٹن آپ پاکستان کے معیاری وقت مطابق شام 6 بجے اور ہندوستان کے وقت مطابق شام 6:30 بجے سنتے ہیں۔ تب سے کچھ ہی لمحوں بعد پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ سماعت فرمائیے پروگرام گرد و پیش۔ سامعین، پروگرام گرد و پیش میں پہلے عالمی خبریں پیش کی جاتی ہیں، تو لیجیے ہمارے ساتھی ہاشم علی سے خبریں سماعت فرمائیے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران اور آئی اے ای اے کے درمیان اختلافی معاملات کے حل میں پیش رفت حاصل ہوئی ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جلاؤ گھیراؤ کے 3 واقعات میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے ضمانتی مچلکے منظور کر لیے ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں ایک خوفناک سڑک حادثے میں 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ غرب اردن کے مختلف علاقوں میں صہیونی فوجیوں نے جارحانہ کارروائیاں انجام دی ہیں، جبکہ فلسطینی نوجوانوں نے اس جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ اور آئی پی ایل کے دلچسپ فائنل مقابلے میں چنئی سپر کنگز نے گجرات ٹائٹنز کو شکست دے کر خطاب اپنے نام کر لیا ہے۔ اہم خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبریں تفصیل سے۔ ایران اور آئی اے ای اے کے درمیان اختلافی معاملات کے حل میں پیش رفت حاصل ہوئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی آئی اے ای اے کی جانب سے جن جگہوں کے مشتبہ ہونے کے کیسز پیش کیے گئے تھے، 3 میں سے 1 کیس کو بند کر دیا گیا ہے۔ ایران پریس نیوز ایجنسی نے ایک باخبر ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ دی ہے کہ بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی آئی اے ای اے کی جانب سے مشتبہ قرار دیے گئے ایک مرکز کا معاملہ حل ہو گیا ہے۔ اس ذریعے نے بتایا ہے کہ اب ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کی جانب سے پیش کیے گئے مبینہ کیسوں کی تعداد گھٹ کر 2 ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق مریوان یا آباد کیس کو آئی اے ای اے نے بند کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی جانب سے 83.7% یورینیم افزودگی والے ذرات کے اثرات پر دی جانے والی تکنیکی معلومات کے بعد ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی نے معاملے کو کلیئر کرتے ہوئے اس سلسلے کے دعووں کو بھی واپس لے لیا ہے۔ اس سے پہلے آئی اے ای اے نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران میں 83.7% افزودہ یورینیم کے ذرات کا انکشاف ہوا ہے۔ ایران پریس نے مذکورہ باخبر ذریعے کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا ہے کہ ایران نے ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کو اصفہان ایٹمی تنصیبات میں چند عدد کیمرے نصب کیے جانے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے، جن میں سے ایک تہائی کیمرے نصب کیے جا چکے ہیں۔ قابل ذکر ہے کہ یہ کیمرے آف لائن ہیں اور ان سے حاصل شدہ تصاویر منتقل نہیں کی جائیں گی۔ ایران اور آئی اے اے کے درمیان اختلافات کم ہونے اور حالات کسی حد تک خوشگوار ہونے کی وجہ گزشتہ مارچ کے دوران ایٹمی توانائی کی عالمی ایجنسی کے سربراہ رافائل گروسی کے دورے تہران اور صدر مملکت اور ایران کے دیگر اعلی حکام سے ان کی ملاقات کو قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یورپی پارلیمنٹ میں ایم کے او دہشت گرد گروہ کی سرغنہ کو بلائے جانے پر کڑی نکتہ چینی کرتے ہوئے سوال اٹھایا ہے کہ انسانی حقوق کے دعووں اور دہشت گردوں کی حمایت کے مابین کون سا تناسب پایا جاتا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ٹویٹ کیا ہے کہ یورپی پارلیمنٹ کے بعض ارکان نے ایم کے او دہشت گرد گروہ کے سیاہ کارنامے اور ان دہشت گردوں کے ہاتھوں 17,000 بچوں، عورتوں، مردوں، اعلی عہدیداروں اور عوام کے نمائندوں کے قتل عام پر اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں اور اپنے انسانی حقوق کے نعروں کے برخلاف اس دہشت گرد گروہ کی سرغنہ کو مدعو کیا۔ ترجمان وزارت خارجہ نے یہ سوال اٹھایا کہ کیا انسانی حقوق کے نعروں اور دہشت گردوں کی حمایت کے مابین کوئی تناسب پایا جاتا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ برطانوی رکن پارلیمنٹ باب بلیک مین نے، جو برطانیہ اور صہیونی حکومت کی پارلیمانی دوستی گروپ کے رکن بھی ہیں، البانیہ میں ایم کے او دہشت گرد گروہ کے سرغنوں سے ملاقات کی تھی اور اس دہشت گرد گروہ کی سرغنہ کو نام نہاد ایران کی قومی کمیٹی کا منتخب صدر قرار دیا تھا۔ اس پر لندن میں تعینات ایران کے ناظم الامور نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے بیان جاری کیا تھا کہ ایرانی عوام سے کھل کر دشمنی کرنے والے عناصر سے ملاقات کی کس طرح سے توجہ پیش کی جا سکتی ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جلاؤ گھیراؤ کے تین واقعات میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے ضمانتی مچلکے منظور کر لیے ہیں۔ عمران خان لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کیس سمیت جلاؤ گھیراؤ کے تین مقدمات میں ضمانتی مچلکے جمع کرانے کے لیے لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش ہوئے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان عدالت کے جج کے روبرو پیش ہوئے اور ضمانتی مچلکے جمع کرائے، جس کے بعد عدالت نے ان کے ضمانتی مچلکے منظور کر لیے۔ اس سے پہلے عدالت نے منگل کو ضامن کے ساتھ خود بھی پیش ہونے کا حکم دیا تھا۔ عدالت نے 9 مئی کے واقعات کے مقدمات میں عمران خان کی 2 جون تک ضمانت منظور کر رکھی ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کے خلاف لاہور کے مختلف تھانوں میں کور کمانڈر ہاؤس، عسکری ٹاور حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کے 3 مقدمات درج ہیں۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں ایک خوفناک سڑک حادثے میں 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق جموں کے ضلع جھجر کوٹلی علاقے میں منگل کی صبح ایک بس پل سے گہری کھائی میں گر گئی، جس میں کم سے کم 10 افراد ہلاک اور 55 دیگر زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو فوری طور پر جموں کے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ جموں کے ایس ایس پی کا کہنا ہے کہ ریسکیو آپریشن مکمل ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حادثہ پیش آتے ہی پولیس جائے واردات پر پہنچ گئی اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب ایک مسافر بس امرتسر سے کٹرا جا رہی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ مسافر بس میں گنجائش سے زیادہ مسافر سوار تھے۔ بعض عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ بس میں 75 افراد سوار تھے، جن میں زیادہ تعداد مذہبی مقام پر جانے والے تیرتھ یاتریوں کی تھی۔ ہندوستان کے زیر انتظام جموں کشمیر میں پہاڑی اور دشوار گزار راستوں کی بنا پر سڑک حادثے اکثر و بیشتر ہوتے رہتے ہیں اور نتیجے میں انسانی جانوں کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ ایران اور افغانستان کی سرحدی جھڑپ کے بعد افغانستان کی قیادت کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ کابل ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی سے پرہیز کرنے کی پالیسی پر کاربند ہے۔ افغانستان کی انتظامی کمیٹی کے نائب ترجمان بلال کریمی نے کہا ہے کہ طالبان حکومت کسی بھی فریق بالخصوص ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات میں تناؤ کی خواہاں نہیں ہے۔ انہوں نے ایران اور افغانستان کی سرحد پر گزشتہ دنوں ہونے والی جھڑپوں کو محدود اور مختصر قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ممالک کے اعلی عہدیداروں کے مابین رابطہ برقرار ہے اور ہر ممکنہ واقعے کے لیے مشترکہ طور پر راہ حل تلاش کی جاتی ہے۔ افغان انتظامیہ نے اس سے پہلے بھی اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات کو طالبان کی بنیادی پالیسی کا حصہ قرار دیا تھا۔ قابل ذکر ہے کہ گزشتہ ہفتے کے روز طالبان کے مسلح کارندوں نے ایران کے ساسولی قصبے کی سرحدی چیک پوسٹ پر حملہ کر دیا تھا، جس کا ایرانی سرحدی فورس کے جوانوں نے ڈٹ کر جواب دیا اور طالبان کی فورسز کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ غرب اردن کے مختلف علاقوں میں صہیونی فوجیوں نے جارحانہ کارروائیاں انجام دی ہیں، جبکہ فلسطینی نوجوانوں نے اس جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا ہے۔ غرب اردن کے شمال میں واقع طول کرم شہر کے نور شمس کیمپ پر صہیونی فوجیوں کی وحشیانہ جارحیت کے بعد صہیونی فوجیوں اور فلسطینی نوجوانوں کے درمیان شدید جھڑپ ہوئی، جس میں کم سے کم ایک صہیونی فوجی زخمی ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق طول کرم کے فلسطینیوں نے فلسطین کی تحریک مزاحمت کی حمایت میں فلک شگاف نعرے لگائے۔ غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں نے غرب اردن میں طول کرم میں واقع نور شمس کیمپ پر حملہ کرتے ہوئے ایک فلسطینی شہری کے رہائشی مکان کو تباہ کر دیا، جبکہ فلسطینیوں نے صہیونی فوجیوں کو نور شمس کیمپ میں داخل نہیں ہونے دیا۔ پیر کے روز بھی صہیونی فوجیوں نے غرب اردن کے مغرب میں واقع بیتوتا میں ایک اسکول کو جارحیت کا نشانہ بنایا تھا۔ اس موقع پر صہیونی فوجیوں نے اسکول کے طلبہ کو اسکول سے باہر نکلنے سے روک دیا اور اسلحہ دکھاتے ہوئے انہیں مروب کرنے اور ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی۔ دوسری جانب فلسطینی ذرائع نے رپورٹ دی ہے کہ صہیونی فوجیوں نے مشرقی اریحا میں سما اریحا نامی علاقے پر حملہ کیا اور بیت المقدس کے ایک فلسطینی شہری کے مکان کو تباہ کر دیا۔ دریاسنا جہاد اسلامی فلسطین نے ایک بیان میں تاکید کی ہے کہ فلسطینی عوام صہیونی جارحیت سے مروب نہیں ہوں گے اور وہ اس جارحیت کا بھرپور مقابلہ کرتے رہیں گے۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ صہیونی جارحیت سے فلسطینیوں کا عزم مزید مضبوط و مستحکم ہوگا اور فلسطینی شہداء کا خون اپنا رنگ دکھاتا رہے گا، جس کا نتیجہ فلسطینیوں کے حق میں اچھا ہی نکلے گا۔ پریس ذرائع نے شام میں داعشی دہشت گردوں کے ہاتھوں 5 روسی فوجی افسروں کے مارے جانے اور 10 دیگر کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ روس کی فوجی سائٹ کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بتایا گیا ہے کہ داعش دہشت گردوں نے شام میں روسی فوج پر حملہ کیا ہے اور اس حملے میں 5 روسی فوجی افسر مارے گئے ہیں، جبکہ 10 دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق یہ حملہ صوبہ ہمس کے مشرقی مضافاتی شہر السخنہ میں کیا گیا۔ روسی فوجی سائٹ پر بتایا گیا ہے کہ روسی فوجیوں کا یہ جانی نقصان اس وقت ہوا جب داعش دہشت گرد گروہ کے 150 عناصر نے روسی فوج کے ایک ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیا۔ روسی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ روسی فوج نے یوکرین کے 425 فوجیوں کو ہلاک اور ان کے اسلحے کے کئی گوداموں کو تباہ کر دیا ہے۔ روس کی وزارت دفاع کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران روسی فوج نے یوکرینی فوج کے 3 شیڈو آف دی اسٹارم کروز میزائلوں، ہیمارس دفاعی سسٹم کے 13 مراکز اور 14 ڈرون طیاروں کو تباہ کر دیا۔ روس کی وزارت دفاع نے کہا ہے کہ روسی فوجیوں نے یوکرین کے تقریباً 425 فوجیوں کو بھی ہلاک اور ان فوجیوں کے اسلحے کے کئی گوداموں کو تباہ کر دیا۔ شروع شمالی کوریا نے کہا ہے کہ جاپان کی دھمکیوں کے برخلاف امریکہ کے اقدامات پر نگرانی کے لیے فوجی سیٹلائٹ بھیج کر رہیں گے۔ شمالی کوریا کی لیبر پارٹی کے نائب صدر ری پیونگ چول نے کہا ہے کہ جون کے مہینے میں اس ملک کا فوجی سیٹلائٹ خلا میں روانہ کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ یہ اقدام پیونگ یانگ کی دفاعی حکمت عملی کے تحت انجام دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس سیٹلائٹ کے ذریعے امریکہ کی فوجی سرگرمیوں پر نظر رکھی جائے گی۔ ری پیونگ چول نے کہا کہ موجودہ اور درپیش خطرات کو مد نظر رکھتے ہوئے وسیع اور عملی دفاعی پالیسیاں اپنائی جائیں گی۔ قابل ذکر ہے کہ جاپان کے ایک فوجی عہدیدار نے پیر کے روز کہا تھا کہ شمالی کوریا نے ٹوکیو کو اطلاع دی ہے کہ 31 مئی سے لے کر 11 جون کے بیچ خلا میں سیٹلائٹ روانہ کرے گا۔ جاپان کی جانب سے اس سیٹلائٹ کیریئر کو مار گرائے جانے کے انتباہ کے باوجود پیونگ یانگ نے اعلان کیا ہے کہ وہ اس فوجی سیٹلائٹ کو خلا میں روانہ کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ آئی پی ایل کے دلچسپ فائنل مقابلے میں چنئی سپر کنگز نے گجرات ٹائٹنز کو شکست دے کر خطاب اپنے نام کر لیا ہے۔ چنئی سپر کنگز نے ٹاس جیت کر گیند بازی کا انتخاب کیا۔ چنئی سپر کنگز کے گیند بازوں نے پہلے دو اووروں میں گجرات ٹائٹنز کے سلامی بلے بازوں کو کافی پریشان بھی کیا۔ گجرات ٹائٹنز نے آئی پی ایل کے فائنل میں چنئی سپر کنگز کے سامنے 215 رنوں کا ہدف رکھا۔ چنئی سپر کنگز نے گجرات ٹائٹنز کو 5 وکٹ سے شکست دے کر 5ویں بار آئی پی ایل کا ٹائٹل جیت لیا۔ بارش کی وجہ سے چنئی سپر کنگز کو 15 اووروں میں 171 رن کا ہدف ملا، جو اس نے 5 وکٹ کے نقصان پر پورا کر لیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش میں عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین پروگرام کے اس مرحلے میں ہم سیاسی مسائل پر گفتگو کرتے ہیں۔ سوال سے سخت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی، ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ
حسین تقوی صاحب۔ پاکستان میں 9 مئی کے واقعات کے بعد سیاسی حالات یکسر بدل گئے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اس وقت شدید سیاسی دباؤ کا شکار ہے، تو پاکستان کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے اس پر آپ کا کیا تجزیہ ہوا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طہٰ شمیم، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ 9 مئی کے واقعات جو پاکستان میں رونما ہوئے، اور پاکستان کے حساس مقامات میں، یوں کہوں کہ پاکستان کی جو فوج کے حساس مقامات تھے، وہاں پر ہجوم نے حملہ کیا، اور اس کا سبب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں عمران خان کی اسلام آباد میں اچانک گرفتاری جو ہے وہ موضوع بنا، اور جو ان کی پارٹی کے ممبران تھے، چاہنے والے تھے، وہ روڈوں پر نکل آئے مختلف شہروں میں، اور انہوں نے مختلف مقامات پر جو ہے وہ حملے کیے اور توڑ پھوڑ کی، نقصانات ہوئے۔ بہرحال اس سلسلے میں متضاد اطلاعات ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے جو اپنا بیانیہ دیا اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس واقعے کی یا ان واقعات کی جو ہے وہ شفاف تحقیقات کرائی جائے تاکہ اصل مجرموں تک پہنچا جائے، اور جو بھی ان واقعات میں ملوث رہا ہے ان کو قرار واقعی سزا دی جائے۔ بہرحال یہ ایک ابتدائی موقف پی ٹی آئی کی جانب سے سامنے آیا، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین عمران خان، انہوں نے بھی اس حوالے سے جو ہے وہ اس کی مذمت کی، ان واقعات کی، اور لیکن جو ان کے ناقدین ہیں اور حکمران جماعت ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ عمران خان نے ان واقعات کی کھل کر مذمت نہیں کی.
جی.
اس واقعے کے بعد طٰہٰ شمیم پاکستان تحریک انصاف کو ان تمام واقعات کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے. حکومت نے ایک شدید کریک ڈاؤن جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر شروع کیا اور یہ کریک ڈاؤن اس حد تک بڑھا کہ مرکزی صوبائی اور حتیٰ ضلعی سطح کی حد تک تحریک انصاف کے جو رہنما تھے ان کو گرفتار کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ جو مثلاً دعویٰ کیا جا رہا ہے تحریک انصاف کی طرف سے کہ تقریباً 10,000 سے زیادہ تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں ان کو حکومت نے جو آپریشنز کیے ہیں اس میں گرفتار کیا گیا ہے.
جی.
اب ساتھ ہی ساتھ چونکہ یہ معاملہ حساس نوعیت کا تھا, قومی نوعیت کا تھا, تو اس پر بہرحال حکومت نے جو ہے نا وہ سخت ایکشن لینے کا اعلان کیا اور ابھی تک حکومت جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ اپنے سخت اقدامات پر ڈٹی ہوئی ہے, جبکہ بعض حلقوں کا یہ کہنا ہے کہ اس تمام صورتحال کو سیاسی حوالے سے ڈیل کیا جائے اور اس کو جو ہے وہ مثلاً ایک اتنی شدت بھی اس میں جو ہے وہ ممکن ہے کہ لوگوں کو متاثر کرے. لیکن ابھی تک جو حکومت ہے اس نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ ان افراد کے جو مقدمات ہیں وہ ملٹری کورٹس میں بنائے جائیں گے اور آرمی ایکٹ کے تحت جو ہے وہ کارروائی کی جائے گی. اور جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ملٹری کورٹس یا آرمی ایکٹ کے تحت انجام دیے جانے والے جو مقدمات ہیں اس پر انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں وہ مختلف ادوار کے اندر جو ہے وہ تنقید بھی کرتی رہی ہیں, لیکن حکومت کا کہنا یہ ہے چونکہ یہ مثلاً ریاست پر حملہ ہے, یہ حکومت پر حملہ ہے اور اس سے پاکستان کے اقتدار اعلیٰ کو جو ہے وہ
نقصان
پہنچا ہے اور یہ ایک سیکیورٹی مثلاً اس کے اندر جو ہے وہ وجوہات شامل رہی ہیں, اس لیے ہم اس کو ان کیسز کو جو اس میں ملوث افراد ہیں ان کو ملٹری کورٹس میں ان کی جو ہے وہ مقدمات چلائیں گے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ پی ٹی آئی بھی جو ہے ایک کمزور دھاگے کی طرح جو ہے وہ بکھرتی ہوئی دکھائی دی اور پی ٹی آئی کے چوٹی کے رہنما جو ہیں جن کو گرفتار کر لیا گیا تھا انہوں نے 9 مئی کے واقعات پر جو ہے وہ اس کی مذمت کی اور لاتعلقی کا اظہار کیا اور ساتھ ہی ساتھ بہت سے رہنماؤں نے سیاست اور پارٹی سے ہی جو ہے
کنارہ
کشی کر لی اور یہ ہوا ایسی چلی کہ اس میں ابھی تک جو بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً درجنوں پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں مرکزی قیادت سے لے کر اور ضلعی شہری رہنماؤں تک نے جو ہے وہ پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کر دیا اور علیحدگی.
آپ کو اس کی وجہ کیا سمجھ میں آتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اب پی ٹی آئی کو یاد پسند نہیں کر رہے ہیں یا پھر ان کے اوپر جو خوف طاری ہے کہ سزا سے بچ جائیں اس لیے ایسا کر رہے ہیں؟
جی, بڑا آپ نے اچھے نقطے کی طرف جو ہے اشارہ کیا ہے. اصل میں جو ایک پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی طرف سے بھی جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کو لے کر شدید رد عمل جو ہے وہ ظاہر کیا گیا اور جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر جو تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ سخت موقف اختیار کیا اور ساتھ ہی ساتھ جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں انہوں نے بھی اپنی مختلف تقاریب میں اس واقعے کی شدید مذمت کی اور یہ مثلاً برملا کہا کہ ان کے جو مرتکبین ہیں ان کو کسی صورت جو ہے معاف نہیں کیا جائے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اندرونی طور پر جو ایک طریقے سے, لیکن جو ایک خاص بات ہے وہ یہ کہ جن افراد نے بھی مثلا جیلوں میں جا کر باہر آ کر پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کیا وہ وہی الفاظ جو ہے اور ایک ہی طرح کی پریس کانفرنس, ایک ہی طرح کا بیانیہ لے کر آئے اور اس پر بہت سے جو صحافی حضرات ہیں میں کل دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے جو ہے باقاعدہ کہا کہ بھائی آپ اپنی مثلاً اس بیان کو تھوڑا سا بدلیں, تھوڑی سی لغت جو ہے تھوڑی سی جو ہے اس کی اصطلاحات کو تبدیل کریں اور ایک ہی طرح سے ایسا لگتا ہے کہ سب ایک ہی سبق سب نے یاد کر لیا ہے اور آ کر جو ہے وہ علیحدگی کا اعلان کر رہے ہیں. بہرحال اگر مجموعی طور پر کہا جائے تو اس وقت پاکستان پی ٹی آئی, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جو ہے
شدید دباؤ
میں ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں خود عمران خان جو ہے ان کو بھی ممکن ہے کہ جو ہے وہ کچھ مقدمات کا سامنا کرنا پڑے, اور آج ہی ان کو ان 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے حکومت نے جو جی آئی ٹی بنائی ہے, جوائنٹ انویسٹیگیشن کمیٹی یا کونسل, اس میں پیش ہونے کے لیے کہا گیا تھا, لیکن عمران خان نے جو ان کے اوپر مثلاً سیکیورٹی تھریڈ ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پیش نہیں ہوئے آج جی آئی ٹی کے سامنے, بلکہ انہوں نے کہا کہ ایسے مثلاً حالات مہیا کیے جائیں کہ میرے پاس آ کر جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ تحقیقات کی جائے یا مجھے سوال نامہ بھیج دیا جائے. اب دیکھتے ہیں کہ جی آئی ٹی اس حوالے سے کیا موقف اختیار کرتی ہے. عمران خان کو روزانہ مقدمات میں ضمانتوں کا بھی سامنا ہے, اور آج بھی وہ کچھ ضمانتوں کے لیے گئے تھے, لیکن پاکستان کو اس وقت جو شدید خطرات لاحق ہیں, ایک تو پاکستان کے اندر معاشی صورتحال بہت زیادہ بگڑ رہی ہے, اور معاشی صورتحال کے ساتھ اگر سیاسی صورتحال بھی اسی طرح بگڑتی رہی تو ممکن ہے کہ پاکستان کی عوام اس سے متاثر ہوں. تو یہاں پر بہرحال ہونا تو یہ چاہیے کہ حکومت اور اپوزیشن جو ہے وہ بیٹھ کر کوئی ایسا راہ حل نکالے کہ جس کے اندر جو ہے وہ پاکستان کے جو حقیقی مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں, اور پاکستان کی عوام کو ریلیف ملے, اور یہ اسی صورت ممکن ہے کہ جب اپوزیشن اور حکومت ایک میز پر آ کے بیٹھیں. لیکن ابھی تک حکومت نے عمران خان سے کسی بھی قسم کے مذاکرات کو مسترد کیا ہے, اور یہ کہا ہے کہ ہم ایسی جماعت سے مذاکرات نہیں کریں گے کہ جو پاکستان میں جو ہے وہ سیکیورٹی مسائل پیدا کرنے کا باعث جو ہے وہ بنی ہے. لیکن بہرحال کوئی راہ حل ہونی چاہیے, پاکستان کے سیاستدانوں کو اس حوالے سے جو ہے وہ سوچ بچار کے ساتھ قدم اٹھانے چاہیے تاکہ پاکستان کی عوام کو کچھ ریلیف مل سکے.
جی صندوق صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا اس گفتگو کے لیے, اور سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا. ابھی آپ سامعین پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے, اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
میں لب کشا نہیں ہوں, یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی, یہ روشنی سی کیا خوشبو کہاں سے آئی, شاید میں چلتے چلتے شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں, شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں. پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں, اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں. کوئی تو آنکھ والا کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے طیبہ کے راستے میں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، طیبہ کے سب گدا جانتے ہیں مجھ کو، طیبہ کے سب گداگر پہچانتے ہیں مجھ کو خبر نہیں تھی، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، مجھ کو خبر نہیں تھی میں اس قدر بڑا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں، صد شکر ایک تسلسل قائم ہے زندگی میں، صد شکر ایک تسلسل قائم ہے زندگی میں، ایک نعت کہہ چکا ہوں، ایک نعت کہہ چکا ہوں، ایک نعت کہہ رہا ہوں، ایک نعت کہہ چکا ہوں، ایک نعت کہہ رہا ہوں، میں لب کشا نہیں ہوں۔
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، نشریات آپ ریڈیو تہران سے سن رہے ہیں، اور سامعین اس مرحلے میں پیش خدمت ہے تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 9 خرداد، 10 ذی القعدہ اور 30 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ 10 ذی القعدہ سن 389 ہجری قمری کو ایلک خان کے ہاتھوں ایران کے سامانی خاندان کا خاتمہ ہو گیا۔ اس خاندان نے 128 سال تک خراسان، ماوراء النہر اور وسطی ایران کے بعض علاقوں پر حکومت کی۔ ایلک خان ایک ترک غلام تھا، سامانی دربار میں اس کے اثر و رسوخ کی بنا پر یہ خاندان انحطاط کا شکار ہو گیا۔ سامانی بادشاہوں نے اپنے دور اقتدار میں اپنے قلمرو میں شامل شہروں کو ترقی دی، انہوں نے خاص طور پر علم و ادب کے فروغ، علماء، ادیبوں اور شاعروں کی عزت اور احترام پر بہت زیادہ توجہ دی، اور وسطی ایشیا، خراسان اور شمال مشرقی ایران میں متعدد علمی مراکز قائم کیے۔ دس ذی قعدہ سن 826 ہجری قمری کو مسلمان منجم اور ریاضی داں سبط ماردینی دمشق میں پیدا ہوئے۔ مورخین نے ان کی 42 کتابوں اور کتابچوں کا ذکر کیا ہے، جن میں سے بعض کے قلمی نسخے موجود ہیں۔ سبط ماردینی کی تالیفات میں ریاضی کے موضوع پر ان کی کتاب دقائق الحقائق کا خاص طور سے نام لیا جا سکتا ہے۔ تیس مئی سن 1593 عیسوی کو مشہور انگریز شاعر اور ڈرامہ نگار کرسٹوفر مارلو کو قتل کر دیا گیا۔ وہ 1564 میں ایک موچی کے گھر میں پیدا ہوئے۔ ان کے باپ نے انہیں اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیا اور انہوں نے 1587 عیسوی میں کیمبرج یونیورسٹی سے ایم اے کر لیا۔ 1587 میں ان کا پہلا ڈرامہ اسٹیج کیا گیا، جو مشہور فاتح تیمور لنگ کی زندگی پر مبنی تھا۔ ان کا سب سے مشہور ڈرامہ دی ٹریجیکل ہسٹری آف ڈاکٹر فوسٹس ہے، جس سے متاثر ہو کر مشہور جرمن ادیب گوئٹے نے اپنا شاہکار فاؤسٹ تخلیق کیا۔ 1592 میں لندن میں ایک وبا پھیلنے کے باعث وہ ایک دوسرے قصبے میں منتقل ہو گئے، جہاں 30 مئی 1593 کو ایک شراب خانے میں ایک جھگڑے کے دوران انہیں قتل کر دیا گیا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 29 برس تھی۔ تیس مئی سن 1867 عیسوی کو بر صغیر کی معروف دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ اس درسگاہ کے بانی مولانا قاسم نانوتوی تھے۔ دارالعلوم دیوبند نے اہل سنت مکتب فقہ کے دیوبندی مسلک کے علوم و نظریات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس مدرسے کے فارغ التحصیل طلباء اور علماء بر صغیر کے مختلف علاقوں میں پھیل گئے۔ دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہونے والوں میں مولانا محمود الحسن اسیر مالٹا، مولانا عبیداللہ سندھی، علامہ شبیر احمد عثمانی، مولانا مناظر احسن گیلانی، مولانا حسین احمد مدنی اور مولانا اشرف علی تھانوی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ نو خرداد سن 1303 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور ماہر لسانیات، ادیب اور طبیب مرزا علی اکبر خان نفیسی کا انتقال ہوا۔ وہ ناظم الاطباء کے نام سے معروف تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کے بعد فلسفے اور طب کی تعلیم حاصل کی۔ طبی تعلیم انہوں نے تہران کے مدرسہ دارالفنون کے نام سے مشہور سائنس کالج میں مکمل کی۔ انہوں نے طب کی بہت سی کتابوں کا فارسی میں ترجمہ بھی کیا۔ اس کے علاوہ اس موضوع پر ان کی تالیفات بھی موجود ہیں، لیکن مرزا علی اکبر خان نفیسی کی اہم ترین تالیف فرہنگ نفیسی ہے۔ 5 جلدوں پر مشتمل فارسی کی یہ لغت انہوں نے 25 سال میں تیار کی۔ نو خرداد سن 1309 ہجری شمسی کو مشہور شاعر، ادیب اور دانشور سید احمد پشاوری کا تہران میں انتقال ہوا۔ وہ پاکستان کے شہر پشاور کے مضافاتی علاقے میں پیدا ہوئے۔ اسی نسبت سے انہوں نے ادیب پشاوری کے نام سے شہرت حاصل کی۔ انہوں نے غزنہ میں اپنی تعلیم کا آغاز کیا اور پھر مزید تعلیم کا شوق انہیں ایران لے آیا۔ چنانچہ انہوں نے ایران کے شمال مشرق میں واقع علاقے خراسان اور سبزوار میں اپنی تعلیم مکمل کی اور ملا ہادی سبزواری جیسے علماء سے قصب فیض کیا۔ بعد میں انہوں نے تہران میں سکونت اختیار کی اور ادب اور فلسفے کی کتابوں کے مطالعے اور شاعری کا سلسلہ جاری رکھا۔ ادیب پشاوری کے فارسی کلام کا دیوان بھی موجود ہے جو شاعری میں ان کی مہارت کا ثبوت ہے۔ تیس مئی 1960 عیسوی کو مشہور روسی ادیب بوریس لیونڈوویچ پاسٹرناک کا انتقال ہوا۔ وہ 10 فروری 1890 کو ماسکو میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ماسکو یونیورسٹی سے موسیقی و قانون اور جرمنی کی ایک یونیورسٹی سے فلسفے کی تعلیم حاصل کی اور پھر ادب کو اوڑھنا بچھونا بنا لیا۔ 1917 میں ان کی شاعری کا پہلا مجموعہ شائع ہوا۔ 1953 میں انہیں ادب کے نوبل انعام کے لیے نامزد کیا گیا، مگر اس برس یہ انعام سر ونسٹن چرچل کو دے دیا گیا۔ 1958 میں انہیں مارکت الارا ناول ڈاکٹر جواگو پر ادب کے نوبل انعام سے نوازا گیا۔ روسی حکومت نے پاسٹرناک پر یہ انعام مسترد کر دینے کے لیے دباؤ ڈالا، چنانچہ پاسٹرناک نے یہ انعام قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
ابھی آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اپنی خدمت اس مرحلے میں پروگرام آج کا ایران۔
آج کا ایران،
سامعین پروگرام آج کا ایران لے کر حاضر خدمت ہے، مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم وزارت خارجہ کے حکام اور دوسرے ملکوں میں تعینات اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیروں کی رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی سے ملاقات میں رہبر انقلاب اسلامی کے بیانات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامعین، گزشتہ ہفتے 20 مئی 2023 کو رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے وزارت خارجہ کے حکام اور دیگر ملکوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے سفیروں سے تہران میں ملاقات کی۔ یہ ملاقات اسلامی جمہوریہ ایران کے بیرون ملک نمائندہ دفتر کے سربراہوں کے سالانہ اجلاس کے موقع پر منعقد ہوئی۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے اپنے خطاب میں وقار یعنی خوش آمدانہ سفارتکاری کی نفی، حکمت یعنی دانشمندانہ اور نپا تلا تعاون اور تعلقات، مصلحت یعنی رکاوٹوں کو عبور کرنے کے لیے خاص مواقع پر نرمی کو ملک کی سفارتکاری کے 3 بنیادی کی ورڈز قرار دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے خارجہ پالیسی کے ادارے کے ذمہ داروں کو عالمی نظام میں گہرے اثرات والے تغیرات اور تدریجی طور پر رونما ہونے والی تبدیلیوں پر دائمی نظر رکھنے کی تاکید کی۔ آپ کا کہنا تھا کہ آئندہ ورلڈ آرڈر میں وطن عزیز کو اس کے شایع نشان مقام پر پہنچانے کے لیے یہ ضروری ہے۔ انہوں نے اچھی خارجہ پالیسی اور کارآمد سفارتی ادارے کو ملکی نظام چلانے میں کلیدی حیثیت کا مالک قرار دیا اور خارجہ پالیسی کے 6 اہم ضوابط بیان کیے۔ آیت اللہ خامنائی نے کہا کہ ان پیمانوں کی پاسداری کامیاب خارجہ پالیسی کی نشانی ہے، اور اگر یہ ضوابط نظر نہ آئے تو ہم خارجہ پالیسی کے نظریے یا کارکردگی اور سفارتی عمل میں مشکلات سے دوچار ہوں گے۔ رہبر انقلاب اسلامی کا کہنا تھا کہ کامیاب خارجہ پالیسی کا پہلا ضابطہ ہے گوناگوں مسائل میں ملک کے رجحان کی قائل کر دینے والی انداز میں تشریح اور بیان۔ سامعین، آپ نے مزید ضوابط گنواتے ہوئے کہا کہ دنیا کے گوناگوں سیاسی اور اقتصادی معاملات، واقعات اور رجحانات میں مؤثر اور سمت دینے والی موجودگی ایران کے خلاف خطرہ میز پالیسیوں اور فیصلوں کو رف اور کم کرنا، خطرہ پیدا کرنے والے مراکز کو کمزور کرنا، ایران کی ہمراہی کرنے والی حکومتوں اور اتحادی آرگنائزیشنوں کی تقویت اور ملک کی اسٹریٹجک گہرائی کی توسیع، علاقائی و عالمی فیصلوں اور اقدامات کی پوشیدہ پرتوں کے ادراک کی صلاحیت کامیاب خارجہ پالیسی کے ضوابط ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے خارجہ پالیسی کے تین اہم کی ورڈز کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ عزت و وقار کا مطلب الفاظ اور مضمون میں خوش آمدانہ ڈپلومیسی کی نفی کرنا اور دیگر ممالک کے عہدیداروں کی باتوں اور فیصلوں سے آس لگانے سے پرہیز کرنا ہے۔ آپ کا کہنا تھا کہ ہمیں اصولوں پر تکیہ کرتے ہوئے پروقار انداز میں آگے بڑھنا چاہیے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے خارجہ پالیسی میں پروقار غیر التماسی ڈپلومیسی کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اس موقع پر اپنی گفتگو میں فرمایا کہ بین الاقوامی معاملات میں خیرت مندانہ حکمت عملی سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ آپ نے اسی کے ساتھ فرمایا کہ عزت و سربلندی التماسی ڈپلومیسی کی نفی میں ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ خارجہ پالیسی میں مصلحت سے کام لینا پڑتا ہے اور مصلحت اس بات کو سمجھنا ہے کہ کہاں نرمی اور لچک کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لچک کا مطلب اپنا راستہ ترک کرنا اور پسپائی ہرگز نہیں ہے اور لچک اصولوں کے منافی نہیں ہے۔ سامعین، رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی نے ملک کی سفارتکاری کے دوسرے کلیدی لفظ کو حکمت قرار دیا اور فرمایا کہ حکمت کے حقیقی معنی عقل مندانہ طرز عمل اور گفتگو، تدبر اور اعمال کا محاسبہ ہے۔ حکمت کا مطلب ہے تمام دو طرفہ امور میں عقل مندی سے کام لینا اور کثیر جہتی تعامل اختیار کرنا اور سوچ سمجھ کر کام کرنا، محاسبے کے ساتھ کام کو آگے بڑھانا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کے مطابق فریق مخالف پر بے جا اعتماد نہ کرنا حکمت کے تصور کا دوسرا رخ ہے۔ بلا شبہ سیاست کی دنیا میں ہر لفظ کو جھوٹ نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ ایماندار اور قابل قبول طرز عمل ہوتا ہے، لیکن تمام الفاظ پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ آیت اللہ خامنائی کے مطابق مصلحت کا مطلب سخت مواقع کو عبور کرنے کے لیے ضرورت کے وقت نرمی سے پیش آنا ہے۔ آپ کا کہنا تھا کہ اصولوں کی پابندی اور مصلحت کے مطابق عمل کرنے میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ مصلحت کا مطلب رکاوٹ آ جانے پر کوئی الگ راستہ تلاش کر کے اپنے سفر کو جاری رکھنا اور منزل کی طرف پیش قدمی کرنا ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے ملک کی خارجہ پالیسی کا تیسرا کلیدی لفظ مفاہمت کو قرار دیا، جس میں مشکل اور بھرپور رکاوٹوں کو عبور کرنے اور راستے اور مشکل معاملات میں لچک کا مظاہرہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ اصولوں کو برقرار رکھنا متذکرہ معنوں میں مصلحت سے متصادم نہیں ہے، فرمایا تفصیلات سے آگاہ ہونے کا مطلب لچک کو جاننا ہے۔ آپ کو کچھ جگہوں پر لچک کا مظاہرہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لچک اصولوں سے متصادم نہیں ہوتی، لچک کے امکان کے ساتھ آپ اصولوں کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ میں نے چند سال پہلے ایک بار کہا تھا کہ بعض مقامات پر نرمی بہادری ہے، بعض لوگوں نے اسے غلط سمجھا اور اس کو دوسری معنی دینے کی کوشش کی۔ کچھ جگہوں پر لچک ضروری ہے، وہی معنی جو ہم تقیہ میں کہتے ہیں۔ تقیہ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک جگہ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک ایسی چٹان پر پہنچ جاتے ہیں جسے آپ عبور نہیں کر سکتے، چٹان کے پاس سے گزرنے کا راستہ تلاش کرتے ہیں، اور لچک کا مطلب بھی یہی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم نے اپنے سفر کو جاری رکھنے سے گریز کیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ بعض مواقع پر ایسی پالیسی اختیار کرنے کی ضرورت ہے جس سے انسان بحرانوں سے نکلے، اور اس کے لیے راستہ تلاش کرنا ضروری ہوتا ہے، ایسا راستہ جس میں نقصانات سے بچا جائے اور مقصد تک رسائی بھی حاصل ہو جائے۔ سامعین، رہبر معظم انقلاب اسلامی نے اپنی تقریر کے ایک حصے میں وزارت خارجہ میں افرادی قوت کے معیار اور مقدار کے بارے میں بات کی۔ آپ نے فرمایا کہ مؤثر اور قابل اعتماد اور باصلاحیت افراد کا انتخاب کیا جائے، ایسے افراد جو انقلاب اور اسلامی جمہوریہ کی فکری اور سیاسی بنیادوں پر گہرا یقین رکھتے ہوں، متحرک اور مضبوط ارادے کے حامل فعال افراد ہوں جو فکری اور پروپیگنڈے کے طوفانوں کا مقابلہ کر سکیں۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے اچھے بر وقت اور سوچے سمجھے ذاتی اقدامات کو، خاص طور پر سفیروں کی بات چیت کو اہم اور ضروری قرار دیا، اور وزارت خارجہ کے جوان کارکنوں کو اہم منصب پر تعینات کیے جانے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ ہر اہم کام سوچ بچار کے ساتھ انجام دیا جانا چاہیے۔ آپ نے وزارت خارجہ کے جوان کارکنوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے فرمایا کہ ایمان اور مستحکم عزم و ارادہ وزارت خارجہ کا ایک اہم عنصر ہے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے بیرون ملک ایران کے نمائندوں کو عوام کا نمائندہ قرار دیا اور ان کے رویے سے ایرانی قوم کی شناخت اور ان کے حقیقی کردار کی عکاسی ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک ایرانی سفارتکار کو ایمان، وطن عزیز، ایران سے محبت، جوش و جذبے کی علامت ہونا چاہیے۔ عزم و ارادہ اور ہمت اور محنت، ان کی گفتگو اور طرز عمل ایرانی قوم کے لیے قابل احترام ہونا چاہیے۔ سامعین، رہبر معظم انقلاب اسلامی نے اپنے خطاب میں متعدد ملکوں کے ساتھ، جن میں بعض بہت اہم اور با اثر ممالک شامل ہیں، ایران کی مشترکہ سرحدوں کا ذکر کیا اور ہمسائے ممالک سے روابط بڑھانے کی موجودہ پالیسی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمسائے ممالک سے ایران کے تعلقات خراب کرنے کے لیے اغیار سرگرم ہیں، ان کی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دینا چاہیے۔ آیت اللہ خامنائی کی نظر میں اسلامی ممالک سے روابط خواہ و فاصلے پر واقع ہوں، اسی طرح ہم خیال ملکوں سے رشتے بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ آج بعض معاملات اور بین الاقوامی سیاست کے بنیادی خطوط کے تعلق سے کچھ بڑے اور اہم ملکوں کا اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ آنا بہت اہم موقع ہے، جس کی قدر کرنا اور ان ملکوں سے روابط کو فروغ دینا چاہیے۔ رہبر معظم انقلاب اسلامی نے سفیروں اور سفارتکاروں کی کانفرنس کے موضوع یعنی موجودہ عالمی نظام میں تبدیلی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ عالمی سطح پر ہونے والی بحثوں میں یہ موضوع بار بار دہرایا جانے لگا ہے۔ آپ نے کہا کہ ورلڈ آرڈر میں تبدیلی نشیب و فریض والا ایک طوفانی عمل ہے، جس پر بہت سے ممکنہ واقعات کا گہرا اثر پڑ سکتا ہے، اور الگ الگ ممالک اس کے بارے میں الگ الگ نظریہ اور رجحان رکھتے ہیں۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ اس ملاقات کے آغاز میں وزیر خارجہ نے گزشتہ 2 سالوں میں خارجہ پالیسی میں لیے جانے والے اہم اقدامات، منصوبوں اور ترجیحات پر رپورٹ پیش کی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ جے سی پی او اے کی یک طرفہ پالیسی سے علیحدگی کا مقصد خارجہ پالیسی میں توازن پیدا کرنا، اقتصادی سفارتکاری کو ترجیح دینا، تیل کے علاوہ کی جانے والی برآمدات کی ترقی اور ملک میں منفرد ٹرانزٹ صلاحیت پر توجہ مرکوز کرنا، خاص طور پر ایشیا کو ہمسایوں اور اسلامی ممالک پر ترجیح کے ساتھ دیکھنا، مزاحمت کے محور کی حمایت کرنے والے ممالک، ایکٹیویزم، یوریشن اکنامک یونین، شنگائی برکس جیسے فائدہ مند علاقائی اتحادوں میں فعال طور پر حصہ لینا، اور اس کے ساتھ ساتھ پابندیوں کو بے اثر کرنے کی حکمت عملی کو آگے بڑھانا اور پابندیوں کو ہٹانے کے لیے مذاکرات کرنا وزارت خارجہ کی سب سے اہم حکمت عملیوں میں رہی ہے۔ وزیر خارجہ جناب امیر عبداللہیان نے مزید کہا کہ چین، روس اور ترکی جیسے ممالک کے ساتھ مفاہمت کی جامع اور طویل مدتی یادداشتوں پر دستخط گزشتہ 2 سالوں میں اسلامی جمہوریہ ایران کے باہمی روابط کو بڑھانے اور ملک کے تجارتی تبادلوں کو بڑھانے کے لیے اٹھائے گئے دیگر اقدامات میں سے ایک ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام آج کا ایران سماعت فرما رہے تھے، اور لیجیے اب وقت ہوا ہے نشریات کے اگلے پروگرام آئین صحافت کا۔ عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کا جائزہ لیں گے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار اردو ٹائمز کی بعض سرخیاں کچھ اس طرح ہیں. 5 ریاستوں کے ساتھ کشمیر میں بھی الیکشن کی آہٹ. دہلی ہائی کورٹ نے آر بی آئی کے خلاف داخل عرضی کو کیا خارج. اور کانگریس کی دہلی اکائی کی دو ٹوک, عام آدمی پارٹی کی حمایت کے حق میں نہیں. اور سامعین, اسی اخبار اردو ٹائمز نے اداریہ تحریر کیا ہے جس کا عنوان ہے اپنے اپنے شوق و ذوق, اقتباسات پیش خدمت ہیں. وزیر اعظم نریندر مودی کے ہاتھوں پارلیمنٹ کی نئی عمارت کا بڑے تام جھام کے ساتھ افتتاح ہو گیا. اس نئی عمارت سے ہندوستان کی جمہوریت میں کون سے چار چاند لگتے ہیں, اس کا مظاہرہ اس افتتاح سے ہی ہو گیا جس میں ملک کی 22 اپوزیشن پارٹیوں نے حصہ نہیں لیا. ساتھ ہی ساتھ صدر جمہوریہ اور نائب صدر جمہوریہ کو بھی جمہوریت کے اس جشن سے دور ہی رکھا گیا. اس پر این سی پی سپریمو شرد پوار نے تاریخی تبصرہ کیا ہے کہ پارلیمنٹ کی کارروائی کا آغاز صدر جمہوریہ کے خطبے سے ہوتا ہے, جبکہ نئی پارلیمنٹ کی عمارت کے افتتاح میں خاتون صدر کو ہی مدعو نہیں کیا گیا. یہ سارا کچھ محدود عناصر کے لیے تھا, جبکہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نئے پارلیمنٹ ہاؤس کی تعمیری سوچ پر اپوزیشن کو اعتماد میں بھی نہیں لیا گیا. پارلیمنٹ ممبران کو اس کے اخبارات کے ذریعے خبر ہوئی. بھومی پوجن کی رسم پر بھی مدعو نہیں کیا گیا. 3 سال میں نیا پارلیمنٹ ہاؤس افتتاحی تقریب پر بھی پہنچ گیا, لیکن تنازع بھرے افتتاحی تقریب پر اپوزیشن پارٹیوں نے اس میں صدر کو مدعو نہ کرنے پر آواز اٹھائی, جسے حکومت نے ہی چنا تھا. این سی پی صدر شرد پوار کا یہ اظہار کہ مجھے خوشی ہے کہ میں پارلیمنٹ کی نئی عمارت کے افتتاح میں نہیں گیا, جمہوریت کو عزت اور صدر کے عہدے کی اہمیت کو باور کراتا ہے. اپوزیشن کی 22 پارٹیوں کا افتتاحی تقریب کا بائیکاٹ کرنا پارلیمنٹ کی نئی عمارت کو ایک دھبا لگاتا ہے, جس سے پارلیمنٹ کی چکاچوند ماند پڑ گئی. شرد پوار کا یہ کہنا درست ہے کہ اس افتتاحی تقریب میں محدود عناصر کو مدعو کیا گیا تھا. اب یہاں یہ بات زیر غور ہے کہ دہلی جنتر منتر کے تنازع بھرے پہلوانوں کے الزام کے ملزم برج بھوشن سنگھ نظر آئے, جو نہیں نظر آنا چاہیے تھا میڈیا کو. وہ میڈیا کے آگے نظر آ کر پارلیمنٹ کو بتا رہے تھے کہ میرے ساتھ وزیر اعظم کھڑے ہیں, پہلوانوں کے ساتھ نہیں, جس کا ثبوت پہلوانوں پر لاٹھی برسا کر پولیس نے دے دیا. میڈیا کی سوچ صدر دروپدی مرمو کو نہ بلانے پر یہاں تک پہنچ گئی کہ وہ ایک خاتون ہیں اور اسے پوجا پاٹھ میں آگے نہیں رکھا جا سکتا. اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی سادھوی بھی نظر نہیں آئی سادھو پنڈتوں کے ساتھ. کانگریس کے راہل گاندھی کی سوچ کو تاج پوشی نظر آئی افتتاحی تقریب میں. وہیں وزیر اعظم نریندر مودی کی سوچ عمارتیں بنانا, طیارے خریدنا, کپڑے بدل بدل کر فوٹوگرافی کرانا ہے. پھر راہل گاندھی کی سوچ کی طرح کئی آنکھوں نے دیکھا اور اس طرح سوچا بھی, جو بالکل تاج پوشی نظر آ رہی تھی عوام کو. آج اپوزیشن لیڈران کو ہر وہ بات نظر آ رہی ہے اور روکنا چاہتے ہیں وزیر اعظم مودی کو. وہ انہیں اس وقت تک روکنی چاہیے تھی جب یہ پروجیکٹ اخبارات کے ذریعے منظر عام پر آیا. اس نئے پارلیمنٹ عمارت کے لیے شاہ رخ خان نے اپنی آواز دے کر اپنے آپ کو بی جے پی کارکنان کو پس کر دیا اپنی آنے والے وقت میں مخالفت کرنے پر. اور اہمیت بھی نظر آئی شاہ رخ خان کی کہ وہ خانوں کے خان ہیں, انٹرویو لینے والے اکشے کمار نہیں. اس فلم کی ڈاکومنٹری کو آواز دے کر پوری دنیا کے میڈیا کو بتا دیا کہ یہ خان کی آواز ہے ہندوستان کی نئی پارلیمنٹ کو متعارف کرانے کے لیے. ملک کے کئی کام رکے پڑے ہیں, اس میں یہ عمارت کا تیار ہو جانا ان کے اپنے ذوق اور شوق کی علامت ہے کہ آج بھی اگر ہندوستان کا وزیر اعظم چاہے تو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کیا نہیں ہو سکتا. یہ وہ ہندوستان ہے کہ جہاں کے گاؤں گاؤں سے عوام کے نمائندے پارلیمنٹ پہنچتے ہیں, جنہیں کیا پتا کہ ہم جس نئے پارلیمنٹ ہاؤس میں بیٹھیں گے وہ عوام کے بھوک و پیاس کے پیسوں سے بنا ہے. جبکہ سوچ یہ ہونی چاہیے کہ ہندوستان کے عوام کو بھر پیٹ کھانا ملے, پھر پارلیمنٹ کے نمائندے جو گاؤں گاؤں سے آتے ہیں وہ زمین پر بیٹھ کر بھی عوام کے مدعے حل کر سکتے ہیں اور عوام کے گھر گھر خوشحالی پہنچا سکتے ہیں. اور سامعین, آئیے اب پاکستان کا رخ کرتے ہیں. پاکستان سے شائع ہونے والے روزنامہ جنگ کی کچھ شہ سرخیاں یہ ہیں. نواز شریف کی نااہلی کے خلاف راہ ہموار, عدالت عظمیٰ ریویو اور ججمنٹس آرڈر ایکٹ نافذ. سیاسی اور عسکری قیادت اپنے اپنے حصے کا کام کرے, شاہد خاقان عباسی. معیشت اوندھے منہ تباہی کی گہری کھائی میں گرتی جا رہی ہے، عمران خان۔ اور سامعین، اخبار جسارت نے اداریہ تحریر کیا جس کا عنوان ہے بجٹ میں عوام کو ریلیف دیا جائے۔ اقتباسات پیش خدمت ہیں۔ ملک میں سیاسی رسہ کشی، مہنگائی اور معاشی بدحالی کے پیش نظر ہر شہری پریشان ہے۔ صنعتی ترقی سے لے کر تبدیلی تک کا نعرہ بھی تباہی و بربادی ثابت ہوا ہے۔ عوام کو تحریک انصاف کی مقبولیت سے یہ امید بن چلی تھی کہ چلو اب دو پارٹی سسٹم تو کم از کم ختم ہوگا اور عوام کے ابتر حالات میں کچھ تو بہتری آئے گی، مگر بدقسمتی سے تبدیلی سرکار نے 4 سال چور چور کا شور مچانے میں گزار دیے۔ جب پی ٹی آئی حکومت کو فارغ کر کے میاں شہباز شریف کی قیادت میں 13 جماعتی پی ڈی ایم حکومت قائم کی گئی تو اس نے باقی رہی صحیح کسر بھی پوری کر دی۔ اس وقت آٹا، دال، چینی سمیت روزمرہ کی اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ آئی ایم ایف کی ہدایات وکٹری شرائط پر پیٹرول، بجلی، گیس کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے سے ایک عام آدمی کا زندہ رہنا بھی مشکل بنا دیا گیا ہے۔ مہنگے ترین ممالک کی فہرست میں پاکستان سری لنکا سے بھی آگے چلا گیا ہے۔ افغانستان جو ہمیشہ بیرونی جارحیت کا شکار رہا، مگر ایک رپورٹ کے مطابق وہ ایشیا کا سستا ترین ملک ہے اور وہاں پر مثالی امن قائم ہے۔ وہاں ڈالر ریٹ 87 افغانی جبکہ پاکستان میں 310 روپے فی ڈالر پہنچ چکا ہے۔ جب پاکستان بنا تھا تو $1 1 روپے کا تھا، جو بڑھ کر یہاں تک پہنچ چکا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قومی معیشت اور کرنسی کا بنگلہ دیش، نیپال اور بھوٹان سے بھی برا حال ہے، جبکہ دوسری جانب ایران ہے جو امریکہ کی سازشوں اور مختلف پابندیوں کے باوجود مستحکم اور مسلسل ترقی کی طرف رواں دواں ہے۔ ملک کی اس معاشی اور سیاسی صورتحال کے پیش نظر ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کار بھی پاکستان میں سرمایہ کاری کے حوالے سے تذبذب کا شکار ہیں۔ الحمدللہ وطن عزیز تیل، گیس، کوئلہ سمیت قدرتی دولت سے مالا مال ہے۔ اصل مسئلہ مخلص و دیندار قیادت کے فقدان کا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ پاکستان کو اس نہج پر پہنچانے میں کرپشن اور کرپٹ قیادت کا بڑا ہاتھ ہے جس نے ملک کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ان ظالموں نے کوئی معمولی اور جائز کام بھی کرپشن کے بغیر ناممکن بنا دیا ہے۔ یوٹیلٹی بل سے لے کر اشیاء خورد و نوش کی چیزوں تک تمام ٹیکس دینے کے باوجود عوام صحت، تعلیم اور صاف پانی جیسی بنیادی سہولتوں سے بھی محروم ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا آخری پروگرام نور ایمان، اور اسی کے ساتھ ہماری دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی، تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے نور ایمان۔
سامعین، پروگرام نور ایمان کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، عباس سید کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ سامعین، متقی و پرہیزگار اور پاک و پاکیزہ خواتین دوسری عورتوں، بالخصوص نو مسلم خواتین کے لیے اسوہ اور نمونہ عمل ہوتی ہیں، من جملہ ان خواتین کے جنہیں قرآن کریم نے بہترین اسوہ کے عنوان سے پیش کیا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مادر گرامی ہیں، اور یہ اس قدر با فضیلت خاتون ہیں کہ قرآن کریم میں پروردگار عالم نے ان کے نام سے ایک سورہ مریم رکھا ہے۔ حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنی بے شمار مخلصانہ عبادتوں کی بنا پر بہت ہی اعلیٰ و عرفہ مقام پر فائز ہوئی ہیں، یہاں تک کہ جنت کے میوے آپ کے پاس آتے تھے، جسے قرآن کریم نے سورہ آل عمران کی 42 آیت میں اس طرح بیان کیا ہے: اور اس وقت کو یاد کرو جب ملائکہ نے مریم کو آواز دی کہ خدا نے تمہیں چن لیا ہے اور پاکیزہ بنا دیا ہے اور عالمین کی عورتوں میں منتخب قرار دے دیا ہے۔ سامنے اسی طرح سے ایک عظیم اور با فضیلت خاتون جو ہر زمانے میں ہر مومن مرد اور خواتین کے لیے اسوہ نمونہ ہیں وہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور سورہ کوثر ان کی اور ان کی اولاد کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اپنی لخت جگر کی تعظیم و تکریم کرتے تھے، اور آپ کو تمام عالمین کی عورتوں کی سردار قرار دیتے ہوئے فرماتے تھے، فاطمہ میرے بدن کا حصہ، آنکھوں کی روشنی اور میری میوہ دل ہیں، جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے انہیں خوشحال کیا اس نے مجھے خوش کیا ہے۔ امریکہ کی ایک نو مسلم خاتون محترمہ مریم فاطمہ گریس نے بھی خداوند عالم کی منتخب ان دونوں عظیم خواتین کے فضائل و کمالات اور برجستہ شخصیت سے متاثر ہو کر اپنا نام انہی دونوں کے نام پر رکھا ہے۔ وہ اس بارے میں کہتی ہیں، گریس میرے نام کا ایک حصہ ہے جسے والدین نے رکھا تھا، لیکن مریم اور فاطمہ میں نے خود انتخاب کیا ہے، کیونکہ ان پاکیزہ ہستیوں نے مجھے عزت و شرف بخشا ہے، جیسے علم کے حصول اور بہت سی چیزیں۔ یہ چیزیں میرے وجود کا حصہ اور تاریکی سے نکال کر نور حقیقت کی جانب ہمیں لے جانے والی ہیں۔ محترمہ گریس ایک عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئیں اور اس مذہب کی تعلیمات کے زیر سایہ پروان چڑھیں، لیکن عالم نوجوانی میں اپنے مذہب کے بارے میں بہت سے اعتراضات اور اشکالات سے روبرو ہوئی، لیکن ان کا جواب اپنے مذہب میں حاصل نہ کر سکیں، لہذا اپنے دین سے مایوس ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان کی شادی ایک ایسے مرد سے ہوئی کہ جو عیسائی مذہب کا شدید معتقد تھا، وہ انہیں انجیل کے مطالعے کی ترغیب دلاتا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ محترمہ مریم فاطمہ اس بارے میں کہتی ہیں، ایک رات میں انجیل کے دو مختلف نسخے لے کر ایک دوسرے سے موازنہ کرنے لگی، میز پر بیٹھی ہوئی ایک آیت کا مطالعہ کر رہی تھی، ایک انجیل کے نسخے میں بہت سی منفی باتیں تحریر تھیں، ایک غضبناک خدا کی توصیف کی تھی، جبکہ انجیل کے دوسرے نسخے میں انہی باتوں کو متضاد طریقے سے تحریر کیا گیا تھا۔ البتہ اس کا فرق اور تضاد معین و مشخص تھا۔ اس وقت دنیا میں موجود انجیل میں خداوند عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی نہیں کیا، بلکہ نقل قول اور حواریوں کی غلط فہمی، اسی طرح سے بعض عیسائی بزرگوں نے آ حضرت کی باتیں ہیں جس میں نظریاتی اختلافات اور اقوال قابل تعجب نہیں ہیں، حالانکہ قرآن کریم خداوند عالم کا کلام ہے جو جبرائیل امین کے ذریعے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا اور اسی زمانے میں چند لوگوں کے ذریعے لکھا گیا ہے، اور رسول خدا نے اس کی تائید فرمائی ہے، جس میں ذرا برابر بھی تحریف اور تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ اس عظیم کتاب میں ہم پڑھتے ہیں، ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اسی بنا پر پروردگار عالم نے قرآن کریم کو ہمیشہ کے لیے تحریف و تبدیلی سے محفوظ رکھا ہے۔ سامعین، محترمہ گریس نے بھی اسلام کے بارے میں اپنی تحقیقات کو جاری رکھتے ہوئے جب قرآن کریم کو پڑھا اور اس وقت انجیل اور قرآن کریم کے درمیان پائے جانے والے فرق کو محسوس کیا، تو اس بارے میں وہ کہتی ہیں، سب سے پہلی بات، جب میں نے قرآن پڑھا تو اس وقت میں صرف اپنے سوالوں کے جوابات تلاش کرنے میں مصروف تھی، اس میں ہم نے بہت زیادہ ہدایت اور رہنمائی کے اصول پائے کہ انسان کس طرح سے ارادہ الہی کی بنیاد پر زندگی بسر کرتا ہے۔ میں قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بہت ہی لذت محسوس کرتی ہوں، اس عظیم کتاب نے میری زندگی کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے اور میری معنویت میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ محترمہ فاطمہ گریس ایسے وقت اسلام کے بارے میں اپنی تحقیق شروع کرتی ہیں جب ایک مسلمان گھرانے سے آشنائی پیدا کرتی ہیں اور اپنے بعض سوالات اور شبہات کے بارے میں ان سے سوالات کرتی ہیں۔ اس امریکی نو مسلم خاتون کی اسلام کے بارے میں تحقیقات اور مطالعے کا سلسلہ کئی برس تک جاری رہتا ہے اور قرآن کریم کے مطالعے سے یہ تحقیق مکمل ہوتی ہے۔ اور محترمہ مریم فاطمہ اپنے نتیجے پر پہنچتے ہیں اور پھر عید الاضحیٰ کے موقع پر دین اسلام سے مشرف ہو جاتی ہیں۔ وہ بہت جلدی روزہ رکھتی ہیں اور نماز پڑھنا بھی شروع کر دیتی ہیں اور خداوند عالم کی عبادت کی لذت کو دل کی گہرائیوں سے محسوس کرتی ہیں۔ محترمہ فاطمہ گریس کو پہلی مرتبہ نماز پڑھنے میں جو لذت حاصل ہوئی ہے اس کے بارے میں کہتی ہیں، میری سب سے پہلی نماز میرے لیے بہت ہی خوبصورت تھی، میں بہت ہی زیادہ خوشی محسوس کر رہی تھی، ایک حقیقی اتصال کا احساس میرے لیے بہت ہی عمدہ تھا، اس وقت میں نے حقیقی بندگی کا مفہوم سمجھا تھا۔ خداوند عالم کی قربت ایک اہم ترین مسئلہ ہے اور نماز کے بغیر انسان کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہو۔ سامعین، مریم کی یہ گفتگو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی اس حدیث کو یاد دلاتی ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، نماز ہر پرہیزگار انسان کے لیے خداوند عالم کی قربت کا ذریعہ ہے۔ محترمہ مریم فاطمہ گریس جب دامن اسلام سے وابستہ ہوئی تو انہیں بھی بہت سے اسلام قبول کرنے والے افراد کی طرح گھر والوں کی جانب سے مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، اس فرق کے ساتھ کہ ان کے والد محترم نے انہیں مکمل طور سے آزاد چھوڑ دیا اور ترک تعلق کر دیا، لیکن ان کی مادر گرامی نے اس بات کو ترجیح دی کہ ہمیشہ ان سے رابطے میں رہیں۔ البتہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس مخالفت میں کمی آتی گئی اور مریم فاطمہ گریسی پوری استقامت کے ساتھ اپنی روش اور اس روشن راہ کو جاری رکھے رہیں، اور یہ بات اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ اسلام کی عرفہ و اعلیٰ تعلیمات پر یہ کس قدر ایمان رکھتی ہیں۔ ان کے اس عقیدے کو ان کے پردے کے نظریے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ محترمہ فاطمہ گریس نے حجاب کے سلسلے میں جو بہت وسیع مطالعہ کیا اور تحقیقات انجام دی ہیں اسے نور الہی کا پرتو جانتی ہیں اور کہتی ہیں، قرآن کریم کے مسائل کے بارے میں ارشاد ہوا ہے کہ با ایمان عورتوں کو چاہیے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنے بدن کو نامحرم کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھیں اور اپنی خوبصورتیوں کو صرف اور صرف اپنے شوہروں کے لیے نمایاں کریں اور اسے نامحرموں کے سامنے نمایاں کرنے سے پرہیز کریں۔ البتہ پردے کا مقصد صرف ظاہری حجاب نہیں ہے بلکہ نگاہوں کی حفاظت اور بےہودہ اور فاش باتوں سے اپنے کردار کو دور کرنے اور اعمال سے خود کو محفوظ رکھنا ہے جس کا انجام دینا گناہ ہے۔ در حقیقت پردہ انسان کو خداوند عالم سے قریب کر دیتا ہے۔ وہ اسلامی حجاب سے اپنے اوپر پڑنے والے اثرات کے بارے میں کہتی ہیں، بے شک حجاب نے ہماری نگاہ کے طریقے کو بدل دیا ہے اور ہم اپنے نفس پر اعتماد میں اضافہ محسوس کر سکتے ہیں اور اس مسئلے نے تمام چیزوں کو بدل کر رکھ دیا ہے اور یہ سب کے سب میرے اسلام کی طرف راغب ہونے کا نتیجہ ہے۔ اس وقت میں بہت زیادہ سکون و اطمینان محسوس کرتی ہوں، حالانکہ پہلے جب پردہ نہیں کرتی تھی تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ معاشرے میں میں نیم اریاں حالت میں رہتی ہوں۔ محترمہ فاطمہ گریس اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہ مسلمان عورتیں پردہ کرنے کی وجہ سے مردوں سے زیادہ معاشرے میں اسلام کے علمبردار کے عنوان سے پہچانی جاتی ہیں، ان کی معارف اسلام کے بارے میں وسیع معلومات کی تاکید کرتی ہیں اور اس کی دلیل یہ بیان کرتی ہیں کہ جس وقت دوسرے لوگ ہم سے اسلام کے بارے میں سوال کرتے ہیں اس وقت ہمارا جواب اسلام کی اہمیت کو روشناس کرانے اور اسلامی معلومات کی نشر و اشاعت میں بہت ہی مؤثر واقع ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری جانب سے بیان کرنے والے دینی مسائل، اسلامی پیغامات کی نشر و اشاعت اور اسلام کے بارے میں ہمارے گھرانوں کی معلومات میں اضافہ اور ان کے اعتقاد کے قوی ہونے میں بہترین کردار ادا کرتا ہے اور اس کے لیے بہترین اور درخشندہ مستقبل کی نوید ہوتا ہے۔ اس بارے میں وہ مزید کہتی ہیں، ایک نو مسلم خاتون کی حیثیت سے یہ کہ اب بھی بہت سے لوگ ذرائع ابلاغ کی باتوں کو بڑے ہی آرام سے قبول کرتے ہیں اور خود تحقیق و جستجو نہیں کرتے، مجھے بہت سخت اذیت ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتی ہوں۔ ان مسموم پروپیگنڈے کو ختم کرنے کے لیے ایک مسلمان عورت کی حیثیت سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم دین کی شناخت اور معرفت پیدا کر کے گمراہی، ضلالت اور دنیا میں موجود اسلاموفوبیا کو ختم کرنے میں بہت ہی اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سامعین محترمہ، گریسی انقلاب اسلامی ایران، بالخصوص بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی اسلامی تہذیب و ثقافت اور ظلم و بے انصافی کے خلاف استقامت کی تعریف کرتے ہوئے آپ کے بارے میں اس طرح رقم تراز ہیں۔ وہ لوگوں کے لیے ایک حقیقی ہادی کی حیثیت سے تھے اور پوری دنیا میں عدل اور انصاف جاری کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے، جبکہ اس زمانے میں عالمی عدل و انصاف روبا زوال تھی۔ بہت تلاش و کوشش کی امام خمینی نے، آپ نے جو کارنامے انجام دیے اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ مکمل طور پر اہل بیت علیہ السلام کے راستے پر گامزن تھے۔ آپ ہماری تحقیقات میں ہمارے اسوہ و نمونہ تھے، جس کی وجہ سے میں اپنے اہداف و مقاصد تک پہنچی ہوں۔ سامعین اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔
Thank you.